کے موضوع پر سمجھیں گے. اس سے پہلے اسی محفل میں محترم اعجاز لطیف صاحب نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا درس دیا تھا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر یا نصیحت کے طور پر بعض اہم باتوں کی تلقین کی. ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. ویسے حضرت لقمان کی اور بھی اس وقت نصیحتیں آئی ہیں، ان پر گفتگو پچھلے درس میں اعجاز صاحب کر چکے ہیں، لیکن یہ اولین اور اہم ترین بات اس پر اگر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ شرک ہے کیا، اسے کیوں ظلم کہا گیا، اور پھر اس شرک سے بچنے کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے. یہ تو فرمایا کہ ان میں شرک کا ظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک اصل میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا کسی بھی اعتبار سے. یہ سمجھنا کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بالکل ویسی شان، ویسی صفات یا ویسا ہی حق اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں، یہ شرک ہے. مشرک وہ نہیں ہوتا جو کہ اللہ کو نہیں مانتا. مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے برابر کر دیتا ہے. ایک بہت لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں دنیا میں جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں. ایسے آدمی کو دہریہ کہا جاتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ خام خواہی بس لوگوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے. مشرک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں. انگریزی میں اگر آپ بات کو سمجھیں تو انگریزی میں شرک یہ ہے کہ بڑے جی سے گاڈ وہ ایک ہی ہے لیکن ساتھ وہ چھوٹے جی سے گاڈ اور گوڈیسز، یعنی چھوٹے جی سے دیوتا اور دیویاں، یہ بھی ساتھ مانتے ہیں. تو یہ اصل میں شرک ہے. اس شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ ناانصافی یا ظلم کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا جو اصل مقام، اصل مرتبہ، اصل حیثیت ہے اگر وہ اس کو نہ دی جائے تو یہ ظلم ہے. جس کا جو بھی مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ اس کو دیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کیا تو یہ ظلم ناانصافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا خاص مقام ہے اور اس مقام پر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن اگر کسی اور کو اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیچے لا کر کسی کے برابر کر دیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اور صرف دونوں طرح سے ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کی صرف کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ اسے ہم اللہ کے بالکل برابر کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی کمزوری لگا دیتے ہیں اللہ کو نیچا کر کے کسی کے برابر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم کسی اور کا بھی ہے تو یہ ہم نے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا. یا ہم یہ کہیں کہ دنیا میں جس طرح سے بادشاہ اپنی حکومت چلانے کے لیے کچھ اور لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، بادشاہ خود تو اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے کچھ سپاہی بھی چاہیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے کچھ مددگار بھی چاہیے. اسی طریقے پر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بھی کچھ مددگار ہیں، ان کے بغیر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا. تو بولا ہم نے اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح ایک کمزور تصور کر کے اللہ کو بھی اتار کر انسانوں کو برابر کر دیا. دنیا کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت اپنے بس پہ قائم نہیں رہتی، اس کے دو ہاتھوں پاؤں میں کیا کرے گا، اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو مل کر حکومت کا نظام چلاتی ہے. ایسے ہی یہ کہنا کہ اللہ کے بھی کچھ مددگار ہیں، اللہ کے بھی کچھ ساتھی ہیں اور ان کے بغیر اللہ کا نظام حکومت نہیں چل سکتا، یہ اللہ کو گویا ہم نے اتار کر دنیا کے بادشاہ کو برابر کر دیا. یہ صرف دونوں طرح ہوتا ہے، کبھی کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا کبھی اللہ کو نیچے لا کر کسی اور سے برابر کر دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرک ناانصافی ہے, یہ شرک ظلم ہے. تو یا بنیا لا تشرک باللہ, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا, ان کا شرک کا ظلم نظیم, بے شک یہ شرک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی, بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ شرک کے مضمون کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ نساء میں دو مرتبہ آئی ہے, آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ سورہ نساء میں یہ بات کہی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی ہے, باقی کوئی اور گناہ ہے اگر فرض کیجیے کو مسلمان ہے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ چاہے تو معاف کر دے. اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, چاہے تو وہ اپنے شان وفاداری سے اس کو معاف کر دے. تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے, اختیار اللہ ہی کا ہے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے, شرک کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کے بعد شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. شرک کو سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اسلوب اختیار کیے ہیں علماء اکرام نے. ایک اسلوب کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے شرک کے ساتھ, ایک ہوتا ہے نمبر دو شرک کے صفات, تیسرا ہوتا ہے شرک کے حقوق. ابھی ہم انشاءاللہ مختصر الفاظ میں ان تینوں کو سمجھیں گے. شرک کے ساتھ کیا ہے؟ شرک کے ساتھ یہ ہے کہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ اللہ ہے, مخلوق میں سے کسی کو اللہ کہہ دینا. جیسے مثال کے طور پر یہ شرک کیا یہودیوں نے, انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, سورہ توبہ میں آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے, اللہ کا بیٹا کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہی ہے. تو گویا ایک انسان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے. عیسائیوں نے یہ ظلم کیا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت المسیح وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, یہود عیسائیوں نے کہہ دیا, نصارا نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہ اصل میں بدترین شرک ہے کہ کسی بھی اللہ کے سوا اور ہستی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہی اللہ ہے. ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ کچھ زیادہ ہی پھیلا ہوا ہے. ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو جس نے کائنات بنائی وہ تحلیل ہو کر کائنات کی شکل اختیار کر گیا. جیسے برف پگھل گئی تو برف پگھل کر کیا بن جاتی ہے؟ پانی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تحلیل ہوا اور تحلیل ہو کر اللہ تعالیٰ کا دورہ جو ہے وہ کیا بن گیا؟ کائنات بن گیا. اب کائنات کی گویا ہر چیز ہی اللہ ہے. وہ کہتے ہیں درختوں کو بھی سجدہ کرو, پتھر کو بھی سجدہ کرو, سورج کو بھی کرو, چاند کو بھی کرو, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ ہے. ماں بہت تو یہ کیا ہے؟ یہ بدترین شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شرک کے بارے میں بڑے سخت الفاظ سے نفی کی. فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ان کے باتوں کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا, پہاڑ اب جو ہے وہ شک ہو جائے گا, زمین پھٹ جائے گی. سورہ مریم کے آخر کے الفاظ ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تقال السماء تفطرنا منه وتشق الارض وتقر الجبال حتى ان دعوت الرحمن ولدا. اس لیے کہ اس عقیدے سے غلط چیز کیا ذہن میں آتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بیوی کے پاس جاتا بھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم بھی اولاد ہوتی ہے. مالا سما مان سکتا ہے, یہ بہت ہی غلط الفاظ ہے. سورہ اخلاص آپ سب کو یاد ہوگی, اس میں اللہ نے اسی شرک کی نفی کی. قل ھو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے, تنہا ہے, اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوًا احد, اور اللہ کے ساتھ کوئی ایک بھی شریک نہیں. تو یہ اصل میں بدترین شرک ہے کہ کسی بھی انسان یا مخلوق کے بارے میں کہنا کہ یہی اللہ ہے. یہودیوں عیسائیوں نے یہ غلطی کی, اپنے اپنے پیغمبروں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے, تو ان کی اصلاح کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم ہمیں دیا اور اس کے ذریعے سے آپ نے یہ بات پر واضح کر دی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اگر خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا یہی حرکت مسلمان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ ہے, تو اس کا کون کرتا؟ اب تو وہ نبی نہیں آنا تھا. لہذا خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ غلطی کر جاتے, اس لیے کہ جتنی محبت ہمیں اپنے نبی سے, اتنی محبت اس سے پہلے کسی امت کو اپنے نبی سے نہیں ہوئی. تو خطرہ تھا کہ محبت میں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دیتے اور پھر وہ اصلاح کرنے والا ہوتا نا, اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں. اب تو نہ وہ نبی آتا نہ اصلاح ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس شخص سے, اس شخص سے بڑی حکمت کے ساتھ محفوظ رکھا. کیوں؟ قرآن پاک میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں, انما انا بشر مثلكم, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. کئی الفاظ آتے ہیں, عبدہ و رسولہ, محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ الفاظ قرآن میں بات کیوں آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں؟ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہ شرک نہ کریں. ہمارے سامنے یہ بات رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں. آپ نماز میں پڑھتے ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں تیار و تجور پڑھتے ہیں تو اشد اللہ محمد عبدہ و رسولہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ باتیں کیوں نماز سے بار بار دہرائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم یہ ظلم نہ کریں, ہم یہ نہ کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرت پڑھیں تو وہ سیرت بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. طائف کے بازار میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کس طرح سے آپ کو لہو لہان کیا گیا؟ کس طرح سے آپ کا خون جسم سے بہ بہ کر اور آپ کے نالے مبارک میں جم گیا؟ یہ سب کا سب کیوں ہوا؟ یہ واقعات ہم پڑھیں تو ہمیں احساس ہو کرنا کہ رسول کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اور ان پر وہ ساری کی ساری مصیبتیں تکلیفیں آئیں جو اللہ کی راہ میں کسی انسان پر آ سکتی ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی, تو کیوں آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے؟ باقی صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا, آپ کے پیٹ پر کتنے پتھر تھے؟ دو پتھر. بھوک کس کو لگتی ہے؟ انسانوں کو لگتی ہے. یہ اس لیے سارے کے سارے واقعات ہوئے تاکہ یہ بات لوگوں پر واضح ہو جائے, امت پر واضح ہو جائے کہ وہ یہ زیادتی نہ کریں, وہ یہ جرم نہ کریں کہ وہ اپنے نبی کو خدا کیا بیٹھے, جیسے کہ جرم کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے. اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب آپ کے منہ پر ایک بدبخت نے پتھر مارا ہے, آپ کے چہرے مبارک پر تو دو دان شہید ہو گئے, منہ سے خون نکلا, آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. تو یہ سارے کے سارے واقعات کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے تاکہ امت پر یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ انسان ہیں, تاکہ یہ یہودی عیسائیوں کی طرح ہم وہ جرم نہ کریں کہ آپ کو ہم خدائی میں شریک کر دیں. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, آپ کے تربیت یافتہ بھی ہیں, ان کی پرورش آپ نے کی تھی, آپ کے داماد بھی ہیں, آپ کے بیٹوں کی طرح سے. ان کے ساتھ یہ زیادتی امت نے کر دی. ہماری امت میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی کو خدا کہا, ان کی زندگی میں خدا کہا. یہ آغا خانی جو ہیں, ان کی ایک کتاب ہے دشم اوتار, اس میں انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدا ہے. اور یہ بات ہم بھی بہت سنتے ہیں, یا علی مرد, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی میں شریک کیا جاتا ہے. اے مولا علی, اے شیر خدا, میری کشتی پار لگا دیں. یہ ہم نے بچپن میں تو یہ بہت, یہ جو ہے وہ گانا بہت زیادہ پاپولر تھا, اب تو پتہ نہیں کبھی آپ نے سنا کہ نہیں سنا, لیکن یہ کیا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, کہ ان کو ان کے منہ پر لوگوں نے کہا کہ آپ خدا ہیں, انہوں نے کہا کہ تو کہاں شرک کر رہے ہو, اگر تم ماس نہ آئے تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. انہوں نے کہا آپ خدا ہے زندہ جلا دیں کوئی بات نہیں, آپ خدا جب جائیں گے. یہ شیعہ حضرات کی کتاب نہج البلاغہ, اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو جب حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا تھا تو خطرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جائے گا, لیکن اللہ نے آپ کی خاص عبادت فرمائی, آپ کی بشریت کو آپ کی ابدیت کو قرآن پاک میں بار بار نمایاں کیا. تو یہ ہے شرک کی پہلے قسم, شرک کی ذات, کہ کسی انسان یا کسی مخلوق کے بارے میں کہنا کہ یہ خدا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس امت کو اس سے محفوظ رکھا, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور انسان مانتے ہیں, ہم آپ کو خدا نہیں مانتے. دوسرا ہوتا ہے شرک کی صفات, کہ کچھ صفات اللہ کی بھی ہے, کچھ صفات بندوں کی بھی ہے, کچھ صفات مخلوقات کی بھی ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی انسان کی بھی صرف یا کسی شے کی کوئی صرف بالکل اللہ کی صرف کے برابر ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے, تو آپ نے سختی سے اس کو ڈالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ اللہ کا ارادہ برابر. آپ نے فرمایا اجعلتنی ضد ضد, کیا تم نے مجھے اللہ کو برابر کر دیا؟ تو اصل اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جو کہ حتمی ہے, جو کہ قطعی ہے. اللہ کا ارادے کے سامنے اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. فعلمان یرید, قرآن پاک کہتا ہے صرف اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ گزرتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے ارادے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. تو کسی بھی انسان کا ارادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے جیسا نہیں ہو سکتا. ہم ارادہ کرتے ہیں ہم بھی, لیکن ہمارے ارادے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں, ہم اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ پیرا لفظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, کہ میں پوری منصوبہ بندی کرتا ہوں جب اب یہ کام کرنا ہے, اور بظاہر ساری تیاری بھی ہو جاتی ہے, اچانک وہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ارادے درے کے درے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, اختیار کسی اور کا ہے. آدمی پوری طرح سے تیاری کرتا ہے کہ میں خوب پڑھتا ہے کہ جی میرا کل امتحان ہے میں امتحان دوں گا, لیکن اچانک وہ حادثہ ہوتا ہے جیسے بھی واقعات ہوگا, امتحان ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوگی, یا تو خود بیمار ہو جاتا ہے یا اچانک پوری تیاری تھی دل کا دورہ پڑا اور گر گئے, کوئی اور اترتے ہوئے گر گئے اور جو ہے وہ اللہ محفوظ رکھے اور سارے کے سارے منصوبے گھرے کے درے رہ گئے. تو اصل جو ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ہمارے ارادوں کے پورے ہونے میں ہزارے رکاوٹیں ہیں, اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ارادہ پورا ہوتا ہے, نہیں ہوتی تو پورا نہیں ہوتا. اس حوالے سے تین باتیں اگر ذہن میں رہیں تو آدمی شرک کے پاس سے بچ سکتا ہے. ان میں پہلی بات یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صرف خود سے ہے, اور مخلوقات کی جو بھی صرف ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے, اللہ کا بھی علم ہے, لیکن اللہ کا علم کیا اللہ نے کسی کو دیا؟ اللہ نے کسی کو دیا وہ علم؟ کسی نے اللہ کو وہ علم دیا؟ نہیں, اللہ کا علم خود سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کیا کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی آپ حق کی تلاش میں بے چین تھے, غار حرا کی تنہائیوں میں جا کے غور و فکر کرتے تھے. بابا جدا کا سوالن بہدا, تو اللہ نے آپ کو پایا بے چین حق کی تلاش میں, تو اللہ نے آپ کو بتایا, اس نے آپ کو قرآن کا علم دیا, اس نے آپ پر قرآن نازل کیا. اسی طریقے پر دوسری بات یہ سامنے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صرف شروع سے اور ہمیشہ رہے گی, جبکہ مخلوقات کی صرف پہلے نہیں ہوگی. اللہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے علم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, اور کچھ باتیں آپ خود کہتے ہیں اللہ نے مجھے بلا دیا, مجھے اللہ نے شب قدر کا بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بلا دیا. اللہ نے مجھے بتایا تھا اس میں عالم کیا ہے, اللہ کا ایک ایسا اسم ہے کہ اگر اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. فرمایا مجھے اللہ نے پہلے ابن آدم سکھا دیا تھا، بعد میں اللہ نے بلوا دیا. تو صرف اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہے کہ جو شروع سے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کی شفاعت ہمیشہ سے درجہ عروج پر، اور مخلوقات کی شفاعت کیا ہے؟ پہلے نہیں ہوتی، پھر اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس میں سے کیا ہے کچھ کمی بھی کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ خطرہ انہیں حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم عام آدمی کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی کوئی شان اللہ کے برابر ہے. خطرہ کہاں ہوتا ہے؟ جو ہستیاں اونچی ہوتی ہیں وہی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں اس کو اللہ کے برابر نہ کر دے. اسی طریقے پر تیسری بات اگر ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، اور مخلوقات کی صفات کیا ہے؟ محدود ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کا علم لامحدود، اللہ کی قدرت لامحدود، لیکن مخلوقات کا علم، مخلوقات کی قدرت، مخلوقات کے اختیارات کیا اللہ کے مقابلے میں محدود ہے. مخلوقات کا کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، لیکن جتنے بھی ہستیاں ہیں ان کو موت آئی کے نہیں آئی، وہ فوت ہوئے کے نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ محدود ہیں. تو اگر یہ تین باتیں ذہن میں رہیں تو آدمی شرک بن جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی سماعت یہ خود سے، اور بندوں کی سماعت اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں سننے کی فرائض کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سننے کی سماعت کی اللہ کی صرف شروع سے اور ہمیشہ رہے گی، جبکہ ہماری یہ صفات یہ پہلے نہیں ہوتی. پھر اللہ دیتا ہے تو پھر کمی باقی ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں آدمی کے سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ذرا اونچی آواز سے بولنا پڑتا ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی صفات نامحدود ہے، اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے. ہماری یہ ہے کہ ہم خاص حد تک سن سکتے ہیں، ایک خاص دائرے میں آواز ہوگی ہم سن لیں گے، اس سے دور ہوگی تو ہمیں آواز نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو فزکس پڑھے ہوئے ہو تو فزکس میں ہوتا ہے کہ جب ایک جسم ایک سیکنڈ میں 20 مرتبہ وائبریٹ کرتا ہے تو اس سے آواز سے پیدا ہوتی ہے، ہمیں سنائی دیتی ہے. اگر کم وائبریٹ کر رہا ہے اس کی اونگتی تو انسان کی فریکوینسی کی لمٹ ہے، اس کے اندر تو سن سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں سن سکتا، اس سے نیچے نہیں سن سکتا. تو یہ اثر میں ہماری کیا ہے؟ صفات محدود ہیں، اللہ کی لامحدود ہے. آج یہ شرک ہمارے اندر ایک اعتبار سے آ گیا، اور وہ شرک کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم کسی ولی اللہ کا بھی ہے، اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اس طرح کی بعض باتیں ہمارے ہاں بیان ہو جاتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت الکرسی میں کہتے ہیں ولا یحیطون من علمہ شیئا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ذرا سے بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ پوچھا. تو کسی کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے برابر نہیں. علم غیب اللہ نبیوں کو دیتا ہے، میں نے اور آپ نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، نبیوں کو اللہ نے دکھائی ہے. میں نے اور آپ نے فرشتہ نہیں دیکھا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبیوں کے پاس بھی کوئی علم غیب نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا جتنا اللہ دیتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو اگر سیرت کا واقعہ یاد ہو، صبح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے مکے میں قریش کے پاس، وہاں سے یہ اسلام مل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید دکھ ہوا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ مجھے اسلام ملی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بیعت کی بات کرا دی. بعد میں اطلاع ملی کہ یہ اطلاع جھوٹی تھی، حضرت عثمان زندہ ہے. اگر آپ کو کل علم غائب ہوتا تو کیا یہ بیعت دے سکتے تھے؟ آپ کہتے نہیں، یہ جس نے اپنا بلائی یہ جھوٹ ہے، مجھے پتا ہے حضرت عثمان زندہ ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شرک کا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ کسی کا علم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر ہے, کسی چیز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے برابر ہے, اس شرک کا خطرہ جو ہے وہ اس امت کو بھی ہے. اب اس کے بعد شرک کی تیسری قسم ہے اور وہ ہے شرک فی الحضور. کچھ چیزیں خاص اللہ کا حق ہے, اگر وہ اللہ کی سوا کسی اور کے لیے کر دی جائے تو وہ شرک ہو جائے. ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عبادت. عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر خدا نہ خاصہ عبادت کسی اور کے لیے کر دی شرک ہو جائے. عبادت ہے کیا؟ عبادت اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے. عبادت کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. یہ عبادت کا میں خود کروں گا. عبادت اصل میں ہے اللہ کی غلامی. جیسے اب عربی میں غلام کو کہتے ہیں, غلام ایک ایسا شخص ہوتا تھا جس کو اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہے, ہر وقت ماننی ہے. عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنا. نماز اللہ کا حکم ہے وہ بھی پڑھنی ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی رکھنا ہے, لیکن کماتے ہوئے بھی سود نہیں لینا, ناجائز منافع خوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, کم نہیں بولنا, یہ بھی عبادت. اسی طریقے پر گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, گھر میں بے حیائی نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, ڈرامے نہ ہو, فلمیں نہ ہو, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, گھر میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت سب عبادت بنتی ہے جبکہ اللہ کا ہم کہنا مانے, لیکن مانے پوری محبت کے ساتھ. دنیا کی جو غلامی ہوتی تھی وہ مجبوری کی ہوتی تھی, ایک آدمی مجبور ہے غلام ہے کیا کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ پوری محبت کے ساتھ ہو, پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہو. کیوں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمیں ساری دنیا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو شکر کے جذبات کے ساتھ. اب عبادت میں شرک کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شرک یہ ہوگا کہ اگر اللہ کے بجائے کسی اور کی اطاعت شروع ہو جائے تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہماری اصلیت کرتی ہے. اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھو, میرا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ وقت اس وقت نیند کا ہے, ہو جاؤ. آپ کھل گئی ہے بعض اوقات, کسی بڑے نے اٹھا دیا ہے, بیٹا اٹھو نماز پڑھو, لیکن آپ نے نہیں اٹھا اور پھر سو رہا ہے. اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی یا اپنے نفس کی اطاعت کی؟ یہ شرک ہو گیا ہے کہ بجائے اللہ کی اطاعت کے کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت ہو رہی ہے. کسی نامحرم کو دیکھنا, اللہ نے منع فرمایا کہ مت دیکھو. آپ کو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا دو, نظروں کی حفاظت کرو. نفس کہتا ہے کہ نہیں دیکھو, اب اگر فرض کیجئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی نامحرم کو تو میں کیا کروں؟ میں کس کا کیا نماز ہوں؟ اللہ کا یا اپنے نفس کا؟ یہ شرک ہو گیا. اسی طریقے پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ سود مت لو, سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہو. مجھے حکم پتا ہے پھر بھی میں سود لے رہا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. یہ شرک پہ اطاعت ہے کہ بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنی مرضی کی. یہ فرض کیجئے آج کل ہمارے یہاں جو لیڈر ہیں یہ بعض اوقات ایسے حکم دے دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہوتے ہیں. ہنگامہ آرائی ہو گئی, لیڈر نے کہہ دیا کہ جاؤ مارو ان لوگ, ان کے گھروں میں آگ لگا دو, ان کی گاڑیوں کو جلاؤ. اب اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جو شریعت کے خلاف ہے, اللہ کا حکم ہم توڑ کر کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اپنے لیڈر کا حکم مان رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. بجائے اللہ کی اطاعت ہی کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے. اسی طریقے پر فرض کیجئے کہ ہمیں ہمارے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا بس تم نے نماز پڑھنی ہے عصر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز پڑھنے کا جانا صحیح نہیں ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, روک دیا کتنی نماز پڑھنی. شرک ہے کہ ہم نے بجائے اللہ کی اطاعت ہی کس کی اطاعت کر لی؟ کسی اور کی اطاعت کر لی. بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, اس نے داڑھی رکھ لی, اب ابو ناراض ہو رہے ہیں, ہم بھی منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا مولوی بن گئے, اور یہ تم کیا حرکت تمہیں شروع کر دی, اب اگر ہم نے شریعت کا حکم چھوڑ کر ان کا کہنا مان لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو یہ شرک ہے جو کہ ہمارے میں معاشرے میں بہت سارا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بجائے اللہ کا کہنا ماننے کے ہم کسی اور کا کہنا مانتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا مال کرو. اب فرض کیجئے کہ نوکری مل رہی ہے کسی ایسی جگہ جہاں رشوت بہت ہوتی ہے, بغیر رشوت یہ کام نہیں کر سکتا. پولیس کا محکمہ ہے, وہاں پر اوپر سے نیچے تک رشوت ہے, بڑا افسر ہے, وہ جاتے ہیں نیچے کے لوگ رشوت دے اس میں حصہ اس کو بھی دے. اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کہتے نہیں میں نوکری نہیں کروں گا, اگر میں نے یہ نوکری کی تو اس میں تنخواہ کم ہے, اس میں تو ناجائز آمدنی زیادہ ہے, لوگ اس لیے نوکری میں جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس میں اوپر کی کمائی بہت ہے. اب ابو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری کرو اور شریعت کہتی ہے کہ نوکری غلط ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ اس میں بات مان لی کسی کی تو یہ شرک ہو گیا. اسی طریقے پر شرک فی المحبت, محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ محبت ہو گئی تو یہ شرک ہے. پیسے کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہی نہیں, پیسہ آنا چاہیے چاہے حلال جائے چاہے حرام جائے, شرک ہے. ملک محبت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا, جیسے ہمارے آج کل ایک نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان. پاکستان کے لیے ہم کوئی ایسا کام کریں جو کہ خلاف شریعت ہو. مثال کے طور پر ہم نے بہت بڑا شرک کیا ہے افغانستان پر. امریکہ نے کہا کہ ہمارا ساتھ دو. ہمارے ہاں جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اس میں افغانستان کی حکومت ملوث ہے. اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم امریکہ کے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھائی ثبوت دو کہ یہ طالبان کی حکومت یہ کیسے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں. چار طیارے ایک گھنٹے تک اپنے روٹ سے ہٹ کر دوسری جگہ پرواز کر رہے ہیں اور کوئی سیکورٹی کا نظام ہی ان کا الرٹ نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سیکورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ جہاں ذرا فیصلہ سے ادھر ہٹے تو فوراً سیکورٹی کا نام حرکت میں آ جاتا ہے. تو جہاز کا پیچھا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ وارننگ دی جاتی ہے, اس کو اتار لیا جاتا ہے اور وہاں پر ایک گھنٹے تک یہ ہوتا رہا. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا ان کا اپنا ڈرامہ تھا, لیکن ہم نے کوئی ثبوت نہیں مانگا. اور امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خون میں پورا پورا حصہ لیا. امریکہ کو ہم نے آٹے دیے, ان کو ہم نے تیل بھی دیا ان کے جہازوں کے لیے, ہم نے اور بھی ساری جو بھی سہولیات ان کو فراہم کی. وہ یہاں سے بیٹھ کے افغانستان میں بیماری کرتے رہے, معصوم لوگوں کا بے گناہ لوگوں کا خون ہوتا رہا. صرف اس وجہ سے سب سے پہلے پاکستان کہ اپنے پاکستان کو بچانا ہے چاہے دوسرے ملک کا دوسرے لوگوں کا بڑا غلط ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. لہذا کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت کے اوپر آ گئی تو یہ شرک ہو جائے گا. بیوی کی محبت میں آدمی اللہ کا حکم توڑ دے, بیوی شوہر کی محبت میں آ کر اللہ کا حکم توڑ دے, اللہ کا حکم ہے عورت کے لیے کہ پردہ کرے. اور اس پر بات سمجھ میں آ گئی, سورہ نور میں سورہ عذاب میں اس نے پردہ شروع کر دیا. اب شوہر صاحب ناراض ہو رہے, یہ تم کیا کرتے ہو انوکھی بن رہی ہو اور یہ تم نے کیا جو زیادہ انتہا پسند ہو رہی ہے. اب اگر بیوی نے شوہر کی وجہ سے پردہ چھوڑ دیا شوہر کی محبت میں تو کیا ہے؟ یہ شرک کہتا ہے. تو کسی کی محبت میں اگر کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو یہ بھی چاہیے شرک ہے. تو اطاعت صرف اللہ کی, باقی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں. اپنے ابو اور امی کا کہنا بھی ماننا ہے, لیکن کس دائرے میں ماننا ہے؟ جو شریعت کے دائرے کے مطابق. اگر وہ ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہے نہیں ماننا. اسی طریقے پر اپنے استادوں کا حکم بھی ماننا ہے, لیکن کس دائرے میں؟ جو شریعت کے اندر. کوئی ایسا حکم کوئی بھی دے دے جو شریعت کو دکھتا ہو اس کا حکم بھی ماننا. محبت والدین سے بھی کرنی, محبت اولاد سے بھی کرنی ہے, لیکن کسی کی محبت اتنی نہ ہو کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نیچے چلی جائے. اگر ایسا ہو سکے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اطاعت اللہ کی ہو. محبت سب سے زیادہ کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. اسی طریقے پر اللہ کی کچھ اور حقوق بھی نہیں. دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں منع کر دیا, فلا تقوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کو پا رہا. اب اگر وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد, اگر نبی سے مدد مانگ رہا تو کیا کر رہا ہے وہ؟ شرک کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. کوئی کسی مزار پہ جا کے سارے مزار سے دعا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر نیاز صرف میرے لیے, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں ہو سکتی. لیکن محرم حضرت حسین کے نام کی نظر مانگ لی رضی اللہ تعالیٰ, کیا ہے شرک ہے. اسی طریقے پر گیارہویں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کی نظر پکا دی, شرک ہے. بائیس رجب آیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کی کنڈے کر دی, یہ شرک ہے. نظر الیاس کس کے لیے صرف پندرہ ہے؟ اللہ کے لیے. اسی طریقے پر جو رکوع ہے سجدہ ہے یہ صرف اللہ کے لیے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کر دیا تو شرک ہو گیا. عمل خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اگر دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا تو شرک ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں اس میں کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ نے فرض کیجیے کہ 15 سیکنڈ. اب اس میں نے دیکھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بجائے 15 کے 20 سیکنڈ کھڑا رہا, تو یہ جو میں نے 5 سیکنڈ اضافی لگایا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیے شرک ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ خراب کیا. وہ چاہتا ہے کہ میں غریبوں کو آٹے کی تھڑیاں دوں, اخبار میری تصویر آ جائے, یا میں کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈونیشن دوں اور وہاں میرے نام کی تختی لگ جائے, میں مسجد بنوا دوں وہاں میرے نام کی تختی لگ جائے. یہ سب کیا ہے؟ دکھاوا. یہ بھی شرک ہے. عمل خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ شرک کی مختلف صورتیں رکھوں آپ کے سامنے, تاکہ ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے ذات سے محفوظ فرمایا. ہم کسی بھی انسان کے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ یہ اللہ ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کا نہیں. اسی طریقے پر ہم کسی کی بھی کوئی شان کو صرف اللہ کی صفت کے برابر نہ مانیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ اعلیٰ صفات اپنے نبیوں کو بھی دی ہیں, اولیاء اللہ کو بھی دی, لیکن کسی کی کوئی شان کوئی صرف اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. اسی طریقے پر اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سب سے اوپر ہو, باقی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں. محبت میں سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو, باقی محبت میں ساری کی ساری اللہ کی محبت کے تابع ہو. کسی کی محبت میں اللہ کو ناراض نہ کرو. جیسے ایک بزرگ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ شادی بیاہ کی محفلوں میں جاتے تھے تو بعض اوقات جا کر روتے تھے, لوگ کہتے تھے آپ رو کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج تم نے شادی کے موقع پر ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کی, تمہارے گھر میں جھاڑو دینے والا آتا ہے, تم نے اسے بھی کچھ پیسے دیے, کچھ کھانا دیا, وہ بھی کچھ ہو جائے, لیکن تم نے وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ ڈھولک بجانا اور یہ مائیوں اور مہندی اور عورتوں اور مردوں کا مل کے ناچنا اور گانا, یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. تو کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے کہ اللہ ناراض ہو. اسی طریقے پر دعا صرف اللہ سے کرے. اللہ نے خود کہا مجھ سے مانگو گے تمہاری دعائیں سنیں, بکال اگر تم کو مدونی اب تجربہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہو. ادب کے ساتھ کھڑے ہونا صرف کس کے سامنے ہو؟ اللہ کے سامنے. ہم تو وکیلی میں ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں, شرک ہے. 14 اگست کو پرانا بچہ تو کیا کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں, ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے لیے؟ پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینے کے لیے, سلامی کے لیے نہیں, ادب و احترام سے. اس کو کہتے ہیں قنوت. قنوت صرف اللہ کے لیے, رکوع صرف اللہ کے لیے, سجدہ صرف اللہ کے لیے. اسی طریقے پر ہر عمل خالص تک اللہ کے لیے, اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. صرف یہ مقصد یہ ہو کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے, اور اس محفل میں جو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمارے عمل پر پیدا فرمائے, ہمارے عقیدے پر پیدا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، ہر گمراہی سے، ہر بدعت کے اثر سے محفوظ رکھے۔ قل قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تو اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی، اگر کوئی آدمی یوں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں کے وسیلے سے یہ نعمت عطا فرما دے، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدمی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن ایسا کام کرنا سنت نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا کام کرنے کی تلقین نہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست خود سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر درمیان میں کسی واسطے وسیلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہم سے ہماری ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سورۃ مومن 24 پارے میں آیت نمبر 7، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تو اگر تو ہمیں اللہ کے رسول نے کہا ہوتا کہ نہیں، جب بھی اللہ سے مانگو تو کوئی واسطہ وسیلہ دو، پھر تو خود کرتے۔ لیکن یہ سنت ایک کی ثابت نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہی کام کریں کہ جو سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بڑی پیاری پیاری دعائیں، ایک بڑی اچھی کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، کسی دعا میں وسیلے کا ذکر نہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ اس طرح کسی کو وسیلہ بنا کر اور دعا مانگ لو، کسی دعا نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے قریب کریں۔ اور کچھ سوال آپ؟ ہاں جی، بلا شبہ حقیقت کے اعتبار سے تو ہر گناہ شرک ہے۔ آدمی کو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یعنی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کتنی بات کرتے تھے؟ 70 بار، کبھی 100 بار، ہر وقت اس سے کام کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آدمی اگر مشرک ہے اور معافی مانگ لے اللہ سے، اور اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بعض گناہ اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا، شرک کو بغیر توبہ کے معاف اللہ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم، میں ایک جگہ درس قرآن دے رہا ہوں، تو بارہ کرنا قرآن کی۔ اور کچھ سوال آپ
کا؟
یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم بعض کو کہتے ہیں کہ ہم کنڈے کرتے ہیں، کرتے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، دل مخصوص کر لیا، لیکن کرتے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دل کس نے مخصوص کیا؟ دین مکمل کس پر ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مجھے یہ اختیار ہے اس کے بعد کہ میں خود دل مقرر کر دوں کہ اپنا دل یہ کام کیا کر؟ دل کا مقرر کرنا صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیار میں۔ تو یہ چیزیں بدعت کراتی ہیں کہ گویا ہم نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بات بتا کر نہیں گئے، ان کا تو دین مکمل نہیں تھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ کام بھی کیا کروں۔ تو اگر کوئی کام آپ کے حکم سے، آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قسم کا یہ الزام ہے کہ آپ نے اتنی اچھی بات بتائی نہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ بات ضرور صرف پڑھنا بہت ثواب والا عمل ہے، 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 گنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اذان سے پہلے بھی ضرور پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے۔ اذان کے بعد ضرور پڑھنا ثابت ہے، وہ بھی باوجود بلند نہیں دل میں، لیکن اب اذان سے پہلے ضرور درد پڑھا جا رہا ہے، کس نے بتایا؟ اگر فرض کیجیے کہ ایک آدمی کہے میں نماز میں ایک بھی دو روز کروں گا، میں اللہ تعالیٰ تو کیا اس کی نماز نماز ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ تو وہ جانا اللہ والا بنتا ہے، نبی سے بڑا بنتا جاتا ہے، نبی نے ایک رکو کیا دو رکو کر رہا ہے، نبی نے تو رام سے پہلے سلام کا نہیں کہا، ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں، شرک ہیں۔ اسی طریقے پر کوئی دن کوئی مقرر نہیں کر سکتا، دل مقرر کرنے کا اختیار اس کو ایسے آپ جب چاہیں نظر و نیاز کریں، لیکن کس کے نام کی کریں؟ اللہ کے نام۔ کوئی دل مخصوص کرنا نبی کے بعد کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دی کہ آپ 15 روز کو یہ کام کریں تو بڑا ثواب ملے گا، ایکسرسائز سے سامان کو یہ کام پر بڑا ثواب ملے گا؟ نو، کسی کا اختیار نہیں. یہ اختیار صرف اس کا تھا جناب نبی کریم ان پر جن محمد ہو. یہ خواتین کا سوال ہے، کیا عیسائیوں کو صدقہ خراب دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، دے سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے موبائل پر لکھ لیا کہ درد کے لیے ایس ایم ایس کر دیا جائے، یہ آپ کی طرف سے، یہ کسی بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل نمبر لکھ کے دے دیں، اس کو دے دیں. یہ کس کی طرف سے ہے؟ خاتون کی طرف سے سوال ہے، شادی کی تقریبات میں مقبول انتظام ہوتا ہے، ایسی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں جی، آپ بتائیے. شادی میں آپ چلے گئے، وہاں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور عورتیں برقعے میں تو ہوتی نہیں، وہ تو بے حجاب ہوتی ہیں. کیا خیال ہے کہ ایسی محفل میں شریک ہونا چاہیے؟ تو جانے کا فائدہ کیا؟ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ اگر کسی محفل میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں مت بیٹھو، ورنہ تم ان جیسے ہو جاؤ. ہم کسی محفل میں بیٹھے، کوئی آدمی کہہ رہے تھے یہ کیا نماز نماز نماز، ان کا تو نام ہے نہیں، بس یہ ہم تھوڑی دیر بعد نماز پڑھتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے کے بتا رہے تھے، اللہ نے قرآن پاک میں بات کرتا ہے نا نماز پڑھو، تو ایسی محفل کے اندر بیٹھنا منع ہے کسی محفل. اسی طریقے سے مخلوط محفل پوری کی پوری اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے کے مطابق، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ صرف آ سکتی ہے ان مردوں کے سامنے جو اس کے محرم ہیں، یا شوہر یا محرم. سورج نور کی آیت نمبر 31، عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی دیب و دینت ظاہر کرے، مگر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے والد کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے. اب اگر ایک عورت دوسرے مردوں کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ رہی ہے، وہ شاید تو مذاق اڑا رہے کہ نہیں اڑا رہے؟ اس کے نزدیک اس آیت کی کوئی اہمیت نہیں، اس آیت میں بیان کرتے فہرست کی کوئی اہمیت نہیں. تو کیا اس محفل میں مذاق اڑنا کہ نہیں اڑالا کیا ہے؟ ایسی محفل کے اندر بیٹھنا بالکل خلاف شریعت. اسی طریقے پر حدیث میں اس مرد کو جو یہ پسند کرے کہ اس کی عورتیں دوسرے مردوں میں دلچسپی لیں، یا دوسرے مرد اس کی عورتوں میں دلچسپی لیں، دیوس کہا گیا، اور کہا گیا کہ دیوس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. مخلوط محفل میں کیا ہوتا ہے؟ دفتر کے لیے میں اپنی بہن کو لے گیا، بیوی کو لے گیا کسی مخلوط محفل میں، دوسرے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر دلچسپی لیں گے نہیں لیں گے، یا وہ دوسروں میں باتیں کر رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں دیوسیت، کیا بھی دیکھ رہی ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی عورتوں میں دوسرے مرد دلچسپی لے رہے یا اس کی عورتیں دوسروں میں دلچسپی لے رہی. ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے گھروں پر ٹی وی چلتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اداکاروں میں دلچسپی رہتی ہیں کہ نہیں رہتی، میچ دیکھتی ہے کھلاڑیوں میں تفریح کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، یہ بالر اچھا ہے، یہ بیٹسمین اچھا ہے، اس میں خوب اچھا یہ کھیلا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ گناہ ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں کی پابندیاں قبول کر لیں، آخرت میں نیکتے نیکتے. آج دنیا سجن المومن و جنت القافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، اس محفل میں جا سکتے اس میں نہیں جا سکتے، یہ پیسہ کما سکتے یہ نہیں کما سکتے، یہاں دیکھ سکتے یہاں نہیں دیکھ سکتے، پابندیاں ہیں. تو تھوڑی سی پابندیاں برداشت کر لیجیے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مل جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی پردے کے احکامات پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی شریعت کی پابندیوں پر عمل کی توفیق دے، تھوڑے چرچے کی پریشانیاں ہیں، لیکن اتنا مال اس نے یسرا، اتنا مال اس نے یسرا، چھوٹی سی صورت میں دو مرتبہ اللہ نے ارشاد ارشاد کر کہ مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے، مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے، یہاں کی مشقت برداشت کر لیں، یہاں صبح اٹھ جائیں فجر کے لیے، یہاں کی نیند قربان کر دیں، انشاءاللہ وہاں پر پھر جو چاہیں گے ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے یہاں تھوڑی سی قربان دیں گے، یہاں پہ جو طالب علم رات کو جاگ کے پڑھتا ہے اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے، اور جو کھیلتا رہتا ہے اور ڈرامے دیکھتا رہتا ہے اور گپ شپ کرتا رہتا ہے، پہلے مزے کرتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو کیا آتا ہے، جو شرمندہ ہوتا ہے تو یا تو فیل ہو جاتا ہے یا ای گریڈ ہے یا ڈی گریڈ ہے، زندگی بھر کی اس کی مارکیٹ اس کے لیے کیا ہے، ایک مصیبت ہے، جہاں پہ مارکیٹ پیش کرے گا شرمندہ ہوگا جی آپ کا کیا گریڈ تھا میٹرک میں، یہ ڈی گریڈ میں آپ سے پوچھ رہا یہ ڈی گریڈ تھا، یہاں کا کیا ہوگا ڈی گریڈ والا، زندگی بھر شرمندہ ہوگا، اور جس کا اے ون ہے زندگی بھر بڑے فخر سے دکھائے گا ارے مجھے میرا تو اے ون گریڈ آیا، تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی محنت سے ہی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملے گی اگر یہاں کی پابندیاں قبول کرنے کی، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے ہمت ادا کرنا ہے، توفیق ادا کرنا ہے،
سوال
ہو
کہ آج کی موجود ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے
کھلیں
پہلے فلاں یا فلاں سے کھلیں، وہ کیا ہے جب تک تم
مجھے نہ، تو کیا پسند ہے اور وہ بات دوسری، میں آپ کو پورا پسند بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو، بھائی کا سوال یہ ہے فرض نماز کے حوالے سے کہ ہم کب کھڑے ہوں، حجر اخترا پہ کھڑے ہوں یا پہلے کھڑے ہو جائیں، آپ کا احساس یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تو مجھے دیکھو کھڑے ہوتے ہوئے تو تب کھڑے ہو، اس مثل میں اگر آپ کبھی مسجد نبی گئے ہوں آپ وہاں دیکھیں گے کہ مسجد نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بالکل ساتھ، اب لوگ آ کے نماز کے لیے بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ساتھ ہے، آپ بعض اوقات حجرے سے باہر نکلتے کسی اور کام کے لیے، یوں آ کر ایسے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ آپ نکلے ہیں کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو بات بتانے کے لیے اور لوگ کھڑے ہو جاتے، تو آپ نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی جب تک تم مجھے مسلح پر نہ دیکھو بس کھڑے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے بات، میں بس باہر نکلتا ہوں، میں ذرا تھا کہ جو اور کام کرے تو کھڑے ہو جاتے ہو، اطمینان سے بیٹھے رہو، جب میں مسلح پر آ کے کھڑا ہو جاؤ اس کے بعد تم کھڑے ہوا کرو، یہ پورے واقعے کا کیا ہے اور منظر ہے بخاری میں واقعہ موجود ہے، باقی اس حوالے سے کیونکہ گنجائش ایک بنتی ہے کہ جب امام کھڑا ہو تو تب مقتدی کھڑے ہو، لہٰذا اس معاملے میں زیادہ آدمی کو کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، آپ جا کے مسجد میں گئے اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں شروع ہی میں آپ کھڑے ہو جائیے، اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حیرا صاحب کھڑے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ آپ نے پوری نماز میں کس کی پیروی کر دی ہے، امام کی صحیح پیروی کر دی ہے، تو بعض باتیں ایسی ہیں جن میں گنجائش ہوتی ہے، وہاں پہ آدمی کو دل بڑا کرنا چاہیے، بعض باتیں ایسی جہاں گنجائش نہیں ہے، زیادہ وہاں پر آتے پھر کوئی اپنے پاس سے کسی بلن کو جواب پیش نہیں کر سکتا، میرے والد صاحب بہت ہوئے بڑا دباؤ تھا رشتے داروں کا سوئم کرنا چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے اللہ کا ذکر ہی کریں گے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آپ کی آگے مبارکہ میں بہت ہوئے، بدر میں 14 ساتھی شہید ہوئے، اوس میں 70 ساتھی شہید ہوئے، کیا آپ نے تیسرے دن کوئی اس قسم کا اجتماع کیا تھا، اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پھر تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، نہیں کیا تو پھر ہم آپ سے زیادہ اپنے عزیزوں کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت رویہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، کتنی محبت تھی اپنی بیٹی، کیا آپ نے کوئی سوئم کیا تھا، تو کیا میں آپ سے زیادہ اپنے عزیز کا محبت کرنے والا، میں نے کہا بھائی یہاں گنجائش نہیں، اچھا چلیے سوئم کے لیے کوئی عربی اصطلاح سکھا دیں کہ بھائی حدیث کی اصطلاح سوئم فارسی اصطلاح فارسی غلط ہے، ہم نے اپنے آپ کو داخل کر لیا، ہندوؤں کے یہاں تیجا تھا ہم نے اس کا نام سوئم کر دیا، تو جہاں گنجائش ہو وہاں پہ کوئی بات نہیں، جہاں گنجائش نہیں وہاں مجبوری ہے، حسین کی طرف سے ایک اور سوال ہے، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی؟ آپ کا ارشاد یہ ہے کہ تم ایسے نماز ہو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حوالے سے ہمارے یہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی نماز مردوں کی طرح پڑھنی چاہیے. اس حدیث کی بنیاد پر جو حنفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کی نماز کا طریقہ مرد کی نماز سے مختلف ہے. اور وہ احادیث میں نے ایک مطلب مرتب کر لی تھی، اس لیے کہ ہمارے یہاں ان مردوں پر ایک سڑک کو سب کراتے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد ہمارے سامنے ہوتے ہیں خواتین پردے میں ہوتی ہیں. اب وہ خواتین ایسے سوال پوچھتی ہیں، مطلب میں نے یہ پوری حدیث مرتب کر لی تھی. تو اگر آپ کو حدیث چاہیے ہوں گی تو میں مارفانی صاحب کے ذریعے سے وہ حدیث آپ کو بھیج دوں گا. لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں کا نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے. مثال کے طور پر مرد سجدہ کرے گا تو بہت اس سے کرے گا، اس کا پیٹ اچھا خاصا زمین سے اٹھا ہوا ہو، آگے سجدہ کرتے ہوئے سرف سرف کو بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزر جاتا ہے. عورت کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، اس کا وہ سجدے کا انداز زیادہ پردے والا ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اسی طریقے پر مرد جب ہاتھ اٹھائے گا شروع میں تو اپنے ہاتھ خاص ہوتا اللہ اور پر، خاتون کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ تک اٹھائے گی صرف اپنے کندھوں پر. تو یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، لہذا کوئی اہل حدیث ہے تو اس کے مطابق اس حدیث کا عمل کرنا شروع کر دے. لیکن اگر وہ خاتون ہنسی ہیں اور جیسے میں خود اپنی اہلیہ کو ہنسی طریقے سے ہی نماز کی میں نے ان کو تلقین کی ہے، باقاعدہ حدیث ان کو دکھا دی، تو وہ طریقے پر پڑھ لیں. ان فقہی معاملات میں جائیں خلافات ہیں، زیادہ بحث کرنا جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. اے اللہ ہماری تمام تمام فرما، اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری قبول فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں عقیدے کی گمراہی سے محفوظ کرنا، ہمیں عمل کی گمراہی سے محفوظ کرنا، اے اللہ ہماری حفاظت کرنا ہر شر سے، ہر گمراہی سے، ہر محتاجی سے، ہر بیماری سے، اے اللہ ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہم سب پر رحم کرنا، اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل کرنا، اے اللہ اس گھر کو شریعت کا مرکز بنا، گھر والوں کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ اس گھر پہ اپنی برکت رحمت بنا دی، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمت میں بڑھائی عطا کر، ہمارے والدین کی بخشی کرنا، جو ان سے حیات ہے انہیں صحت عطا کرنا، جو ان سے فوت ہو گیا اللہ اس کی بخشی کرنا، ہمیں نیک بن کر ان کے لیے سچا جاریہ بننے کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ جنت میں ہمیں اپنے والدین کا ساتھ عطا کرنا، ہماری اولادوں کو نیک اور ہمارے حق میں سچا جاریہ بنانا، اے اللہ اس شہر پر اپنا رحم فرما، اے اللہ امن عطا کرنا، عافیت عطا کرنا، اے اللہ ہمیں اس شہر میں اس معاشرے میں اپنے دین کی تعلیم کو پھیلانے کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ ہم سب پر، ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا آسان کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برکت کیا کل نہیں، اگلی جمعرات کو 4:30 بجے خواتین کے لیے درس کی محفل ہوگی، شام کو 4:30 بجے. تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ضرور اہتمام کے ساتھ آئیں. جزاک اللہ.